بسم الله الرحمن الرحيم. راہ سلوک میں باطن کی اصلاح میں اندرون کی درستی میں اور اللہ جل شانہ سے تعلق کے قائم کرنے میں ذکر اللہ کو بڑا دخل ہے. ہمیشہ دل کی توجہ اللہ جل شانہ کی طرف رہنے لگے, ہمیشہ ان کا خیال رہے, ہمیشہ ان کی مرضیات کا لحاظ رکھے, زبان پر بھی ان کا ذکر زیادہ سے زیادہ ہو, دل میں ان کا دھیان مستقل رہنے لگے. سارے خیر, ساری بھلائیوں اور ساری ترقیات کا یہ ذریعہ ہے. اور بار بار اس کی طرف توجہ دلائی جاتی رہتی ہے. اسی سلسلے میں ذکر کے بارے میں کچھ باتیں آج آپ کو سنائی جا رہی ہیں. یہ یاد رہے کہ جتنا زیادہ عملی طور پر آپ اسے اختیار کریں گے اتنا زیادہ نفع ہوگا, اتنا جلدی نفع ہوگا. اس لیے کہ سلوک اور تصوف, فقہ باطن یا علم الاحسان یا اللہ سے تعلق, یہ عملی پہلو رکھتا ہے. یعنی صرف عمل ہی سے حاصل ہو سکتا ہے, صرف سننے سے نہیں آتا. اگر ہم نے دسیوں مجلسوں میں ذکر کرنے کو کہا اور آپ نے سن لیا تو آپ کے دل میں یاد الہی نہیں بیٹھے, تو ذکر کرنے ہی سے بیٹھے. ہم نے علمی عرفانی باتیں آپ کے سامنے رکھی, آپ کو علم عرفان نہیں حاصل ہو جائے, وہ تو اپنانے سے ہی آئے, اختیار کرنے سے آئے. اور یہاں آنے کا تو مطلب ہی ہے کہ آپ اسے عملی طور پر اختیار کرنے کے لیے آئے ہیں, اور جو سنیں گے آپ اسے کریں گے, کوئی فائدہ ہو. ذکر کے معنی لغت میں یاد رکھنا ہے, اس کے مقابلے میں نسیان آتا ہے, اس کے معنی ہے بھول جانا. ذکر کے معنی یاد رکھنا, نسیان کے معنی بھول جانا. کسے یاد رکھنا ہے, کسے بھول جانا, سیدھی سی بات, ذکر سے اللہ کو یاد رکھنا مراد ہے, اور بھول جانے سے اللہ کو بھول جانا مراد ہے. ذکر کے معنی یاد رکھنا, یاد رکھنا, ذکر کے معنی یاد رکھنا. یہ جو یاد رکھنا ہے یہ دو طرح پر ہے. ایک صورت والا اور ایک حقیقت والا. اس کو کہتے ہیں ایک ہے ذکر صوری اور ایک ہے ذکر حقیقی. ذکر صوری زبان سے یاد کرنے اور نام لینے کو کہتے ہیں. اور ذکر حقیقی ادائے حقوق کو کہتے ہیں. ذکر صوری زبان سے یاد کرنے کو اور زبان سے نام لینے کو کہتے ہیں. اور ذکر حقیقی یہ حقوق کے ادا کرنے کو کہتے ہیں. ذکر لسانی یعنی زبان سے یاد کرنا یہ بھی ذکر اللہ کا ایک فرد ہے, ذکر اللہ کا ایک حصہ ہے, ایک جز ہے, مگر ناقص ہے. اور ذکر حقیقی اللہ کے ذکر کا فرد کامل ہے, پورا ذکر ہے. اگر دونوں جمع ہو جائیں یعنی زبان سے بھی ذکر ہے اور حقوق کی ادائیگی بھی ہے, یعنی ادائے حقوق کے ساتھ ذکر لسانی بھی ہے, تو سبحان اللہ درجہ اکمل ہے. غور سے سن رہے نا, شروع سے آخر تک پوری بات پورے غور سے سننا. یہاں ہونے والی بات ایسا نہیں کہ ابھی ابتدا ہے, ذرا درمیان میں مقرر صاحب تیزی میں آئیں گے, پھر اس کے بعد میں کچھ جوش باتیں سنائیں گے, وہ غور سے سننا چاہیے. یہاں نہیں ہے ہمارے پاس ایسا. شروع سے اخیر تک ہر بات پورے دھیان و توجہ سے سن. زیادہ چیخنا چلانا وہاں ہوتا ہے جہاں بات میں وزن نہیں ہوتا. زبردستی اس سے متاثر کرنے کے چکر میں لوگ رہتے ہیں. بات میں اگر خوبی ہے اور بات میں اگر وزن ہے اور بات میں اگر معقولیت ہے تو وہ خود ہی اپنا اثر دکھائے گی. اس لیے کوئی گلے پھاڑ پھاڑ کے کر رہا ہو کہیں کہیں تقریریں عام طور پر سننے میں ملتی رہتی ہیں, تو کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ یہ سمجھ لیں کہ بہت وزن دار چیزیں ہوں گی. اگر دونوں جمع ہو جائیں یعنی حقوق کی ادا کرنے کے ساتھ ذکر لسانی بھی ہو, تو سبحان اللہ درجہ اکمل ہے. ورس کوئی خیر دنیا و آخرت کا نہیں جو ذکر اللہ ہمیں نہ آ گیا. دنیا اور آخرت کا سارا خیر ہے اللہ کے ذکر, کیونکہ حقوق اللہ کی بہت قسمیں ہیں, عقائد ہیں, اعمال ہیں, اخلاق ہیں, معاملات ہیں, لوگوں کے حقوق ہیں. اس میں تمام احکام شریعت آ گئے. گویا ذکر اللہ کا اصل مطلب اللہ تعالی سے پورا تعلق پیدا کر لینا ہے, اور تعلق کے معنی ہے لگاؤ, اور لگاؤ سے مراد دل کا لگاؤ, اور دل کے لگاؤ کے معنی یہی ہے کہ دل اس کی طرف متوجہ رہے اور دل میں اس درجے اس کی یاد رہے جس کو عرف میں دل میں بس جانا کہتے ہیں. اور غفلت اللہ سے تمام بیماریوں کی اصل ہے, اور ضد ہے اس تعلق کی جس کا ابھی ذکر کیا گیا. اس لیے یاد کو اختیار کرنا چاہیے, اور یاد سے مراد کسی لفظ کو زبان سے رٹنا نہیں, یاد سے مراد کسی لفظ کو زبان سے رٹنا نہیں بلکہ ہر کام میں یاد رکھنا ہے. جس کی علامت یہ ہے کہ کوئی کام ان کی مرضی کے خلاف نہ ہو. ان کی کن کی؟ کوئی کام ان کی مرضی کے خلاف نہ ہو, یہ ہے دل میں بس جانے کا تقاضا, ذکر حقیقی کے میسر آ جانے کا تقاضا ہے, ذکر حقیقی کے میسر آ جانے کا ثمرہ ہے. ہر کام ان کی مرضی کے مطابق ہوتا ہے, کوئی کام ان کی مرضی کے خلاف نہیں ہو. بس ذکر کی دو قسمیں ہیں, ایک صورت ذکر, دوسرے حقیقت ذکر. جو لوگ پورے اعمال شرعیہ نہیں بجا لاتے اور صرف ذکر لسانی یا قلبی کرتے ہیں, ان کو ذکر تو حاصل ہے لیکن حقیقت ذکر حاصل نہیں. پھر سنیں بات کو اچھی طرح. جو لوگ پورے اعمال شرعیہ بجا نہیں لاتے, یعنی پورے شریعت کے اعمال نہیں کرتے اور صرف ذکر لسانی یا قلبی کرتے ہیں, ان کو صورت ذکر تو حاصل ہے لیکن حقیقت ذکر حاصل نہیں. مگر ذکر اسمی بھی بیکار نہیں, علی اللہ کا نام لے رہے ہیں یہ بھی بیکار نہیں ہے, بلکہ یہ بھی نفع دیتا ہے, مفید ہے. جس کو کامل اور اعلی درجہ حاصل نہ ہو وہ اسی کو غنیمت سمجھے کہ کم از کم فی الوقت تو یہی چلتا رہے اور دعا مانگتا رہے کہ اللہ حقیقی ذکر بھی عطا کر دیجیے. ہمیشہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے لا الہ الا اللہ سبحان اللہ الحمدللہ درود شریف مستقل ہمیشہ زبان مصروف ہے, یہاں تک کہ دل میں یاد الہی اتنی بس جائے اور ان کی طرف دھیان ایسا رہنے لگے کہ ہما وقتی طور پر ان کا لحاظ اور پاس زندگی میں آ جائے اور کوئی کام پھر ان کی مرضی کے خلاف نہ ہو. یہ حالت آ گئی تو پھر سمجھنا چاہیے کہ ذکر حقیقی حاصل ہو. وہ ذکر بھی معمولی نہیں ہے, کسی کو ذکر لسانی کی توفیق بھی ہونا, یہ تو کرم ہے مولا تعالیٰ کا, احسان ہے ان کا, ہم جیسے گندوں کو انہوں نے اپنا پاک نام لینے کی اجازت دے دی. بڑا خوش نصیب ہے وہ جو اللہ کو یاد کرتا ہے. ایک مرید نے ایک شیخ سے یوں کہا, حضرت اللہ اللہ کرتا ہوں مگر دل لگتا نہیں, بجھا بجھا رہتا ہے, ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ ناراض ہیں. یہ اس نے لکھا تو انہوں نے جواب میں یوں لکھا, اگر اللہ ناراض ہوتے تو تم کو نام لینے کائے کو دیتے تھے. حدیث میں تو آتا ہے کہ اس قدر کثرت سے ذکر کرو, اس قدر کثرت سے ذکر کرو کہ دوسرے لوگ مجنون بولیں, یعنی یہ شخص مجنون نہیں ہوتا, دوسرے لوگ مجنون بولتے ہیں اسے. ایک صحابی آئے کہنے لگے کہ حضور میں مختصر سی نصیحت فرما دیجئے جس پہ میں عمل کر لوں تو کام بن جائے. فرمایا, ہمیشہ اپنی زبان کو اللہ کی یاد سے تازہ رکھو. یہ حدیث عالم کی نصیحت ہے. شیخ اعظم کی نصیحت ہے, مرشد اعظم کی نصیحت ہے, اللہ کے حبیب کی, کہ ہمیشہ ذکر اللہ سے زبان درو تازہ رہے. اب بتاؤ جو آدمی اس کا فوگر ہوگا غیر ضروری باتوں میں لگے گا, اس کے بعد کہتے ہیں کہ ذکر زبان سے بھی ہوتا ہے اور دل سے بھی, اور اس کے مختلف احکام ہیں, بعض لفظ کے ساتھ متعلق ہیں, ان میں ذکر لسانی افضل ہے, باقی ذکر قلبی, جس سے ہر وقت دل میں یاد رہے. اجر اس پر بھی ہے مگر دل میں ظہور کا اندیشہ رہتا ہے, اور ذاکر یہ سمجھتا ہے کہ میں ذکر میں مشغول ہوں اور ذکر لسانی میں یہ اندیشہ نہیں. اسی لیے ذکر لسانی کرنی چاہیے اور اس میں توجہ قلبی رکھنا چاہیے. اگر کچھ دیر ذکر قلبی نہ رہے گا تو لسانی تو باقی رہے گا اور وقت ضائع نہیں ہوگا, اور اگر صرف قلب سے ذکر کرے گا تو زبان خالی رہے گی. اس اعتبار سے ذکر قلبی سے ذکر لسانی افضل. مختلف اقوال ہیں بزرگوں کے, یہ حضرت تھانوی کی عبارت, مگر اس ذکر لسانی کا اصل مقصد بھی یہی ہے کہ اس ذریعے سے قلب میں اللہ کی یاد رچ اور بس جائے, اور اللہ کی نافرمانی روک دے, اور فرما برداری پر کمر ہمت چست کر دے. یہی ذکر اللہ ہے, اور جس کو یہ چیزیں گناہوں سے نہ روکیں اس کے لیے یہ حقیقی ذکر نہ ہوگی بلکہ صورت ذکر ہوں. محققین صوفیاء نے اس راز کو سمجھا ہے کہ اللہ اللہ کرنا گو ذکر نہیں مگر مقصود کے لیے تیار ہونا ہے, اس واسطے حکم ذکر کے حکم میں ہے, اور اصل مقصود اس ذکر سے اس کے مدلول کا رسوخ فی القلب ہے, یعنی اللہ کی یاد کا دل میں بسائے رکھنا. اور قاعدہ ہے کہ رسوخ کے لیے تکرار مؤثر ہوتا ہے اور اس لیے تجربہ کافی ہوتا ہے. یہ ضروری نہیں کہ رسوخ کے لیے جو طریقے اختیار کیے جائیں وہ طریقے سنت سے ثابت بھی ہوں. مقصود بتایا جاتا ہے, اس مقصود کے حاصل کرنے کے لیے جو ذریعہ ہو وہ ذریعہ اس کی وجہ سے محمود ہو جاتا ہے, پسندیدہ ہو جاتا ہے. محققین کا قول ہے کہ حق تعالیٰ کی صفات و کمالات خود ایسے ہیں کہ اس کا کمال اس کو مقتضی ہے کہ ان کی طرف توجہ کی جائے. اللہ کی جو صفات ہیں, اللہ کے جو کمالات ہیں, وہ خود ایسے ہیں کہ ان کی وجہ سے آدمی کو ادھر متوجہ رہنا چاہیے اور ان کی یاد کو دل میں بسانا چاہیے, کسی وقت ان سے غافل نہ ہوں اگرچہ وہ ہماری طرف توجہ بھی نہ فرمائے, اگرچہ ہمارے ذکر پر کوئی فوری ثمرا نتیجہ مرتب نہ ہو. چہ جائے کہ ایک دوسرا مقتضا بھی موجود ہے, یعنی ان کا بندے کی طرف متوجہ ہونا اور ان کا بندے کی طرف توجہ فرمانا. چنانچہ ارشاد ہے فذکرونی اذکرکم, تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں. لیجیے صاحب, اب تو متوجہ ہونا ہی چاہیے نا. دوسرے فرمایا والا ذکر اللہ اکبر, اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز, یعنی ذکر اللہ ضرورت کی وجہ سے بھی بڑی چیز ہے, خود بھی فی نفسی ہی ضروری ہے اور دیگر ضروریات کی جڑ بھی ہے. گویا شعائر دین سے ہیں، یعنی دین کی کھلی علامتوں میں سے، مگر حقیقت میں یہ شعائر کی بھی جڑ ہے، تمام اعمال کی جڑ ہے. مگر جس طرح جڑ بغیر شاخوں کے کارآمد نہیں ہو سکتی، اسی طرح محض ذکر بغیر اعمال کے کارآمد نہیں ہو. ذکر کے مختلف مراتب ہیں، جنت اور دوزخ اور عذاب اور ثواب کا یاد کرنا بھی اللہ ہی کی یاد ہے. جیسے بعض لوگ باوجود تقاضے کے چوری نہیں کرتے، مال گزاری ادا کرنے میں سستی نہیں کرتے، کیونکہ ان کو ایک چیز یاد آئی، یعنی سزا قید، اس واسطے باوجود تقاضا ہے چوری کرنے کا پھر بھی نہیں کرتے، یاد آ گیا، نتیجہ کیا ہے اس کا. اسی طرح ایسی چیز کو یاد رکھنا جو اللہ کی نافرمانی سے روک دے اور طاعات پر ہمت کو چست کر دے، ذکر اللہ ہے. اب اگر کسی کو جنت دوزخ کی یاد گناہوں سے روکے، اس کے لیے یہی ذکر اللہ، اور کسی کو اللہ اللہ کرنا گناہوں سے روکے تو اس کے واسطے بھی یہی ذکر اللہ ہے. اور جس کو مراقبہ ذات معاصی سے روکے، اس کے واسطے یہی ذکر اللہ ہے. اور جس کو یہ چیزیں گناہوں سے نہ روکیں، اس کے واسطے یہ ذکر اللہ حقیقی نہیں ہو. اس لیے اپنے مناسب حال ذکر حقیقی کسی محقق سے تجویز کرانا چاہیے. مثلا بعض لوگوں کو نفس پر جرمانہ لگانا معاصی سے روکنے کا سبب بنتا ہے، ان کے واسطے یہی ذکر ہے. یہ ذکر کی حقیقت ہے، اور یہی تمام طریق کی بلکہ تمام شریعت کی جڑ ہے. چند آیات ذکر کرتے ہیں. ان آیات کے ذکر سے مقصود یہ دکھلانا ہے کہ تمام اعمال میں مقصود ذکر ہے، اور وہی تمام اعمال کی روح اور اساس ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات رجال لا تلهیهم تجارة ولا بیع عن ذکر اللہ اقم الصلاة لذکری ولذکر اللہ اکبر فذکر اسم ربہ فصلى فاذکر اللہ عند المشعر الحرام واذکر اللہ فی ایام معدودات فاذکر اسم اللہ علیہا صواف فاذا قضیتم مناسککم فاذکروا اللہ لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسہم ذکروا اللہ فاذکرونی اذکرکم واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلى جنوبهم یراؤون الناس ولا یذکرون اللہ الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. یہ ساری آیات اور کئی صفحات تک لکھتے چلے جا رہے ہیں. قرآن شریف میں اللہ کے ذکر کے بارے میں جو ذکر آیا، اس سے معلوم ہوا کہ یہ اصل مطلوب ہے. ذکر کی کوئی حد نہیں، حالانکہ نماز کے واسطے ایک حد ہے، اوقات مکروہ میں حرام ہے، روزہ کے واسطے حد ہے، ایام خمسہ میں حرام ہے، عید الفطر میں روزہ حرام ہے، عید الاضحیٰ میں حرام ہے، ایام تشریق میں منع ہے، زکات صدقے کے واسطے بھی حد ہے. جب اپنی ضرورت پوری ہو جائے تو اب صدقہ کرو، ایک حد بتائی. لیکن ذکر حقیقی کے لیے کوئی حد نہیں، چنانچہ حدیث میں ہے کانا یذکر اللہ فی کل احیانی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے تھے، اور اس کا غیر محدود ہونا یہاں تک ہے کہ طہارت خانے میں زبان سے ذکر کرنا گو منع ہے، مگر دل سے اللہ کو یاد کرنا جو کہ ذکر حقیقی ہے ممنوع نہیں، زبان تو استعمال کرنے کی اجازت نہیں، اللہ کے بندے تو بندے ہیں، بندیاں بھی بہت ساری ایسی ہیں کہ اس درجے اللہ کو یاد کرنے کا اہتمام کرتی ہیں کہ ذکر اللہ کی کثرت کی وجہ سے طہارت خانے بھی جاتی ہیں تو ان کی زبان عادی ہونے کی وجہ سے چلنا چاہتی ہے۔ پوچھا ہمارے بعض مشائخ سے کہ اسی حالت میں کیا کریں، تو انہوں نے بتایا کہ زبان کو تو دانتوں میں پکڑ کے رکھ لو، دل میں یاد رکھو، بعض عورتوں کا حال سنا رہا ہوں، عورتوں کا حوالہ اس واسطے سے ضرور بول دے رہا ہوں کہ ذرا مردوں کو احساس تیز ہو جائے، ذرا جو عورتیں اس درجے اللہ کی یاد میں لگ سکتی ہیں مرد کیوں نہیں لگ سکتا، مدرجہ اولا لگنا چاہیے، اس سے آگے جانا چاہیے نا اسے۔ بلکہ ایک بات لکھتے ہیں کہ لطیف ہے قلب جسم سے باہر ہے اور دوسرے عالم میں، اس واسطے ذکر قلبی ممنوع نہیں، کیونکہ قلب یہاں نہیں، قلب بولے تو یہ لو تھوڑا نہیں، جس میں انسانے میں اس کا محل ہے، وہ جو اللہ جل شانہ نے ایک خاص لطیف چیز بنائی ہے، دو چیزوں کا انسان مرکب بتایا گیا ہے، اخلاط اربع مع نفس اور لطائف خمسہ، ان دس چیزوں کا مجموعہ ہے انسان، آگ مٹی پانی ہوا، اور اسی کے مادے سے ایک لطیف چیز بنائی گئی اسے کہتے ہیں نفس، اور دوسرے جو لطائف ہیں قلب روح سر خفی اخفا، یہ کثیف اور مادی چیزوں سے نہیں بنائی گئی، یہ پانچ اور یہ پانچ دس چیزوں سے انسان مرکب ہے، انسانیت تو انہی لطائف میں پائی جاتی ہے اصلا، ذکر کے ذریعے سے محنت کر کے اس کے اثرات سے استفادہ کیا جاتا ہے، لطائف کو ذاکر بنایا جاتا ہے، ذکر کی کثرت کے ذریعے سے لطائف منور ہو جاتے ہیں، اور پھر اس کے ذریعے سے انوار اور برکات کا سے استفادہ آدمی شروع کرتا ہے، اور اس کا تعلق اظہار سے کم احساس سے زیادہ ہے، یہ آدمی پر بیتنے والی چیز ہے، خلاصہ طریق الی اللہ کا دو چیزیں ہیں، ایک طاعت دوسرے ذکر، یعنی جو کر رہے ہیں احکام کی روشنی میں قرآن و سنت کے مطابق اللہ کی مرضی کے موافق کرنا، جو بھی کر رہے ہیں اسے کہتے ہیں طاعت، دوسری چیز ذکر۔ جب نافرمانی ہوتی ہے تو طاعت فوت ہو جاتی ہے، اور جب غفلت ہوتی ہے تو ذکر مختل ہو جاتا ہے، ذکر میں خلل آ جاتا ہے، اس لیے اپنا اصلی کام طاعت اور ذکر پر دوام، اپنا اصلی کام طاعت اور ذکر پر دوام، یاد رکھنا طاعت بولے تو کیا، ہمیشہ اللہ کی فرما برداری میں لگے رہنا، کسی وقت ان کی نافرمانی نہ ہو. اس کو کہتے ہیں دوا میں طاعت. جو دائرہ کھینچ کے رکھ دیا گیا ہے بس اس کے اندر رہنا، دوسری طرف نہیں جانا. نہیں سمجھ میں آ رہا ہے تو ایک چھوٹی سی مثال ذہن میں رکھو. گھر میں کانچ کے چھوٹے بڑے برتن ہوتے ہیں، قیمتی قیمتی سامان ہوتے ہیں، نیچے اوپر رکھے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن ایک چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے جس کا کام ہی اٹھا پٹک، ادھر بھاگنا، ادھر دوڑنا، یہ کھینچنا، وہ گرانا. جیسے جیسے چیزیں گریں ٹوٹیں اتنا خوش ہوتا ہے کہ میں نے کوئی کارنامہ انجام دیا. اب ایسی صورت میں ماں بھائی بہن پریشان ہو جاتے ہیں. اب ایسی صورت میں اس کے لیے ایسا کرتے ہیں کہ دالان میں ادھر کچھ پلاسٹک کے سامان، ادھر کچھ پلاسٹک کے کھلونے، ادھر کچھ پلاسٹک کے برتن، یہ رکھ دیتے پھیلا دیتے. بہرحال اس کی طبیعت ہے، اس کا تقاضا ہے، کھیلنے کا کھیلنے کا تو دینا ہی چاہیے. تو ایسی صورت میں کیا کرنا، تو وہ پھیلا دے کے اس کی کمر کو رسی بند کے دیکھ کے بندے ٹکڑا کتا ہونا چاہیے، ایریا کتا ہے پلاسٹک کے کھلونوں کا، وہ کھلونوں کے حساب سے دیکھ کے ٹھیک بیچ میں کسی چیز سے رسی کا ایک کنارہ اس چیز کو بند دے کے، جس کو بچہ کھول نہ سکے، دوسرا کنارہ اس کی کمر میں بند کے چھوڑ دیتے. اب دائیں طرف جا رہا، بائیں طرف جا رہا، سامنے جا رہا، پیچھے جا رہا، مگر اس کا دائرہ متعین ہے، اس میں جاتا ہوں، اس کے باہر نہیں جاتا. کائے کو بولے تو بندھا ہوا ہے نا. اور جو چیزیں اس کے لیے ٹھیک ہیں، مضر نہیں ہیں، نقصان دہ نہیں ہیں، ویسی چیزیں اس میں رکھ دیتے. جو چیزیں اس کے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہیں، وزنی ہو سکتی ہیں، چوٹ کا ذریعہ بن سکتی ہیں، زخم کا سبب بن سکتی ہیں، ایسی کوئی چیز اس میں نہیں رکھتے. اب مجبوراً بچہ اسی دائرے میں چکر کاٹتا رہتا ہے، اس کے آگے جا نہیں سکتا. جیسے بچے کی فطری خصوصیات کو سامنے رکھ کر آپ نے کچھ کھلونے رکھے، ایسے ہی ہر انسان میں اللہ جل شانہ نے کچھ فطری ضرورتیں رکھی، اور ضرورتوں کو رکھ کر اس کی اجازت مرحمت فرمائی کہ یہ کام کرو، یہ کھا سکتے ہو، یہ پی سکتے ہو، یہ پہن سکتے ہو، یہ کھیل سکتے ہو، یہ دیکھ سکتے ہو، یہ پکڑ سکتے ہو، یہ چھو سکتے ہو. اللہ جل شانہ نے جو اس کی فطری ضرورتیں تھی وہ رکھ دی، اور رکھ دینے کے بعد اپنے قانون کے ذریعے سے یعنی قرآن پاک، اور اپنے قانون کے شارح کے ذریعے سے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے حدود متعین کر دی کہ بس یہ ایریا ہے، اس کے اندر ہے. اب جتنی چیزیں اس کے اندرون میں ہیں، اجازت میں ہیں، ان میں سے کوئی سی بھی چیز انسان کے لیے نقصان دینے والی نہیں ہے. اسلام نے جتنی چیزوں کی اجازت دی ہے، ان میں سے کوئی سی بھی چیز انسان کے لیے نقصان دینے والی نہیں ہے. اب وہ پورے اس دائرے میں ہے، جس کو کہتے حدود اللہ، یہ اللہ کے حدود ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلا تعتدوها، دیکھو یہ حدوں سے باہر مت جاؤ. اب ان حدود سے باہر جتنی چیزیں ہیں وہ سب کے سب معاصی ہیں، نافرمانیاں ہیں، گناہ ہیں، اللہ کو ناراض کرنے والی چیزیں ہیں، نقصان پہنچانے والی چیزیں ہیں. اب یہاں بچے پہ ہم نے اپنا اختیار استعمال کیا کہ رسی باندھ کے اسے محدود کر دیا، مجبور کر دیا. اللہ جل شانہ نے اپنا اختیار استعمال فرماتے ہوئے حدود متعین کر دیے، البتہ یہ اختیار دیا کہ میں زبردستی میری فرمانبرداری کرانا نہیں چاہتا ہوں، تم خوشی سے کرنا. اپنے اختیار سے باہر مت جاؤ، جانا چاہو گے اپنے اختیار سے تو جا سکتے ہو. تو اب اس کا خیال رکھنا کہ یہ جو طاعات ہیں 24 گھنٹے بس میں وہ دائرے میں رہوں، اس سے باہر نہیں جاؤں. یہ اپنے اختیار سے کرنے کا ہے کام، اسی اختیار کے استعمال پر جنت ہے، اللہ کی رضا ہے، خوشنودی ہے، درجے ہیں، مراتب ہیں، مناسب ہیں، سب اسی کے ساتھ میں. فرشتے نافرمانی نہیں کرتے، معلوم ہے نا، مگر جنت ونت کی کوئی خوشخبری نہیں ہے. کئی کو اختیار نہیں، حیوانات نافرمانی نہیں کرتے، کئی کو اس واسطے کہ ان کو کوئی حکم ہی نہیں ہے کہ یہ کرو یا مت کرو، اس لیے جنت جہنم نہیں ہے ان کے لیے. میرے اور آپ کے لیے ہے کہ اللہ نے ایک اختیار دیا اور حدود بدلا دی. اب دوا میں طاعت کا مطلب سمجھ میں آ رہا، 24 گھنٹے طاعت کے دائرے میں رہنا، معصیت والے حصے میں نہیں جاتا. خلاصہ طریق اللہ کا کل 2 چیزیں ہیں، ایک طاعت اور دوسرے ذکر. معصیت سے طاعت فوت ہو جاتی ہے اور غفلت سے ذکر میں خلل آ جاتا ہے. اس لیے اپنا اصلی کام طاعت اور ذکر پر دباؤ. چھوٹا جملہ یاد رکھنا، اپنا اصلی کام طاعت اور ذکر پر دوام. کیا ہوا آج سبق بھائی؟ بولے تو جا کے یہ سنا سکتے ہو، میرا آپ کا پوری روئے زمین پر بسنے والے انسانوں کا اصلی کام طاعت الہیہ اور ذکر اللہ پر دوام. ذرا غور سے سنیں، بس ذکر اللہ کے مختلف مراتب ہیں، اسی واسطے مشائخ نے ذکر میں تدریجی رفتار رکھی ہے. چنانچہ ہمارے مشائخ چشتیہ، حضرت چشتی سلسلے کے تھے، الحمدللہ جتنے سلاسل ہیں تمام سلاسل سے ہر سلسلے میں استفادہ کیا جاتا ہے، اور ہر سلسلے میں دوسرے تمام سلاسل کی تعظیم، تقریب، احترام باقی رہتا ہے. چاروں سلاسل میں بیعت لی جاتی ہے، چاروں سلاسل میں اجازت دی جاتی ہے، لیکن ہر سلسلے میں اس کا اپنا جو خاص طریق ہوتا ہے وہ غالب رہتا ہے. جیسے سلسلہ قادریہ، اس کا تعلیم کا تھوڑا سا انداز الگ ہوتا ہے، غلبہ کسی دوسری چیز کا ہوتا ہے. سلسلہ چشتیہ، اس کی تعلیم و تربیت کا تھوڑا سا انداز جداگانہ اور طریقہ تربیت ذرا سا مختلف ہوتا ہے. تو کہتے ہیں کہ ہمارے مشائخ چشتیہ رحمہم اللہ تو ذکر لسانی میں بھی تدریج اختیار کرتے ہیں کہ 12 تسبیح میں اول لا الہ الا اللہ کی تعلیم ہے. یہ مبتدی کے لیے مناسب ہے، لا الہ الا اللہ کی تعلیم مبتدی کے لیے مناسب ہے، شروع میں آنے والے کے لیے مناسب ہے، نیا نیا اپنا اصلاحی ربط و تعلق قائم کرنے والے کے لیے مناسب ہے، کیونکہ اس کے دل میں ابھی اغیار بھرے ہوئے ہیں، اللہ کے غیر سے اس کا دل بھرا ہوا ہے. کیا کیا ہے دل میں دیکھو، اور لا کے چمٹے سے ایک ایک کو نکال کے پھینکو. لا الہ الا اللہ میں یہ جو لا ہے، ہمارے حضرت صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اس کی لکھت بھی چمٹے کے جیسی ہے. وہ اور کہتے تھے کہ چولہا اگر تیار کرنا ہو، اچھی طریقے سے اس کو جلانا ہو، تو اس میں سے کوڑا، کچرا، وغیرہ نکالنا ہو تو پہلے زمانے میں عورتیں ایسا کرتی تھیں, اس کی حضرت مثال دیتے ہوئے بولتے تھے, یوں پکڑتے جاتی کہتے ایسا پھینکتے جاتی, دکھ رہا نا, یوں پکڑتی چمٹا یوں کر کے پکڑتی, یوں اٹھا کے یوں پھینکتی. کہتے تھے لا الہ, جتنے بت ہیں اندرون کے وہ سب نکال کے پھینکو, حب جاہ کا, حب مال کا, جائیداد کا, اللہ کے غیر جتنے دل میں بسے ہوئے ہیں, جگہ بنائے ہوئے ہیں اپنی, ان سب کو نکال کے پھینکو. بارہ تسبیح میں اول لا الہ الا اللہ کی تعلیم ہے, یہ مبتدی کے لیے مناسب ہے کیونکہ اس کے دل میں ابھی اغیار بھرے ہوئے ہیں, تو اس کو چاہیے کہ ان کو ذہن میں پیش کر کے لا کی تلوار سے نفی کرے. جب ان کی نفی ہو گئی اور دل اغیار سے خالی ہو گیا تو صرف ذکر اس بات الا اللہ مناسب ہے. یہ جو اپنے پاس زوادہ تسبیح میں کہتے ہیں 200 دفعہ لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, یہ ذکر کرو. اس کے بعد کہتے ہیں اب غیر تو نکل گیا, تو ایسی صورت میں اب صرف ذکر اس بات کرنا, لا الہ الا اللہ کے مجموعی ذکر کو ذکر نفی و اس بات کہتے ہیں, اور صرف الا اللہ کے ذکر کو ذکر اس بات. جب ان کی نفی ہو گئی اور دل غیر سے خالی ہو گیا تو صرف ذکر اس بات الا اللہ مناسب ہے, مگر اس بات میں بھی غیروں کا ایک گنا استحضار ہے. اللہ کے ذریعے سے تھوڑا سا سمجھ بھی آ رہا کہ ہے ابھی ذرا کوئی ہے, نہیں نہیں وہ نہیں, بس یہ ہے, یہ بتلانا ہے. مگر ایک گنا استحضار ہے غیر کا, اس لیے اس کے بعد اللہ اللہ بتلاتے ہیں, اس میں محض ذات حق پر توجہ, مگر اس میں بھی توجہ بواسطہ اسم کے. اللہ تو نام ہے نا, اسم الگ ہوتا ہے, مسمی الگ ہوتا ہے, مگر اس میں بھی توجہ بواسطہ اسم کے ہے, اسی لیے بعض مشائخ اس کے بعد ذکر ہو کی تعلیم کرتے ہیں. ہاں واؤ پیش ہو, ہاں الٹا پیش نہیں, ہاں واؤ پیش, جس میں ذات پر توجہ ہوتی ہے اسم کا بھی واسطہ نہیں رہتا. ایسا ذکر کرنا ہے, خیال رہے گا نا, لا الہ الا اللہ الا اللہ اللہ اللہ, یہ ہو گئے 1200. ایک منٹ بیٹھنا اور 100 دفعہ کی مقدار میں یہ سوچنا کہ میری زبان سے, میرے دل سے اللہ 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 ادا ہو رہا ہے, یہ تصور دل میں بسانا ہے اگر اللہ کو تو کچھ نہ کچھ کرنا ہے. اور جن لوگوں کو یہ خالی ذکر کرنے سے ایک سوئی حاصل ہو جائے, دل میں یاد الہی بیٹھ جائے, تو پھر انشاءاللہ العزیز ان کو دیگر اشغال وغیرہ کی ضرورت نہیں رہے گی. یہ ذکر سے متعلق ایک حصہ تھا جو آپ کو سنایا گیا, تھوڑا سا حصہ اور چند منٹ میں آپ کو سنانا ہے, اور وہ مراقبے سے متعلق ہے. اکثر لوگ نماز کے بارے میں پوچھتے رہتے ہیں کہ نماز میں دل نہیں لگتا, کہتے ہیں کہ نماز میں حضوری حاصل ہونے کے کئی طریقے ہیں, اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا خیال, اور اللہ کی یاد, اور اللہ کے روبرو ہونے کا استحضار, اس کے حاصل ہونے کے کئی طریقے. ایک یہ خیال کرنا کہ اللہ تعالی کو دیکھ رہا ہوں, ہر چیز اللہ کے قائم کرنے سے قائم ہے, اور ہر چیز اللہ کے وجود سے موجود ہے, اللہ ہی آسمانوں اور زمینوں کو تھامے ہوئے ہیں, ان کے ہونے سے سب کچھ ہے، ہر جگہ انہی کی جلوہ فرمائی ہے، ہر جگہ انہی کا جلوہ ہے، لیکن اپنے کو چونکہ صورت اپن رکھتے ہیں تو صورت والی چیز دکھتی ہے اپنے کو، ہماری چونکہ صورت ہے تو جو صورت والی چیز ہے وہی دکھتی، تو جو صورت نظر آ رہی یہ اللہ نہیں ہے، یہ یاد رکھو۔ حضرت صوفی صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، ہستی کی کوئی شکل نہیں، یاد رکھ غلام، ہستی یعنی وجود حق تعالیٰ کی کوئی شکل نہیں، ذات باری کی کوئی شکل نہیں، کوئی صورت نہیں، ہستی کی کوئی شکل نہیں، یاد رکھ غلام، ان صورتوں کو جاننا اغیار ہے کمال، اللہ کا غیر جانو اس کو، اللہ کی ذات تو صورت سے پاک ہے، صورت سے، جہت سے، زمان سے، مکان سے، جسم و جسمانیات سے، مادیات سے، کثافتوں سے، نقائص سے، ابتدا سے، انتہا سے، تمام چیزوں سے پاک ورا البرا ذات، باقی ہر چیز کو انہوں نے تھام رکھا ہے، ہر چیز انہیں کے قائم رکھنے سے قائم ہے، ہر جگہ انہیں کی جلوہ فرمائی اور انہیں کی قدرت کے مظاہر ہیں۔ مجاہدہ، مشاہدہ، مجاہدہ کرتے کرتے ہو جائے مشاہدہ تو پھر آدمی کو سمجھ میں آ جاتا ہے حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ قول کے جس میں وہ فرماتے ہیں کہ کسی بھی چیز کو دیکھنے سے پہلے میں اللہ کو دیکھتا ہوں، باقی یہ جو دیکھنا ہوتا ہے یہ علمی اور دل کے دل کی آنکھ سے ہوتا ہے، جہاں تک ذات باری اور کنہ باری کا تعلق ہے اس کو تو کوئی نہیں جان سکتا، کوئی نہیں پہچان سکتا، اس تک کسی کی رسائی نہیں ہو سکتی، اور اس دنیا میں سر کی آنکھوں سے اللہ کا دیدار نہیں ہو سکتا، ہاں بہی مانا ہوگا کہ حق تبارک و تعالیٰ کی قدرتوں اور ان کے کمالات اور ان کی آیات اور نشانیوں کے ذریعے سے اس ذات تک رسائی ہوگی اور ان کی کمالات اور خوبیاں نمایاں ہوں گی، واضح ہوں گی۔ ایک یہ خیال کرنا کہ اللہ تعالی کو دیکھ رہا ہوں، دوسرے یہ کہ اللہ تعالی مجھ کو دیکھ رہا ہے۔ نماز میں حضوری پیدا کرنے کے کئی طریقے ہیں، ان میں سے یہ دوسرا طریقہ ہے، کیا خیال رکھنا، اللہ مجھ کو دیکھ رہے ہیں، یہ خیال حالت نماز میں تو رکھنا ہی ہے، تھوڑا وقت فارغ کر کے دوسرے وقت میں بیٹھ کے سوچنا اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ تیسرے، نماز میں حضوری حاصل ہونے کا طریقہ، معنی کا خیال رکھنا، جو کچھ ہم زبان سے ادا کر رہے ہیں اس میں معنی کا خیال رکھنا، الحمدللہ رب العالمین پڑھ لیں، معنی کیا ہے اس کے، اس کی طرف خیال کر، آدمی کا خیال جو ہے وہ ایک ہی طرف رہتا نا، ایک وقت میں ایک ہی طرف ہوگا، یہ دوسری بات ہے کہ ہر منٹ میں ہر سیکنڈ میں خیال ادھر سے ادھر دوسرا تیسرا چوتھا چلا جائے گا، لیکن ایک وقت میں تو ایک ہی طرف ہوگا، تو معنی کا خیال رکھنا، جو کچھ میں پڑھ رہا ہوں اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کو اذکار نماز کا ترجمہ یاد نہیں ہے وہ لوگ یاد کر لینا، اور کچھ بھی مشکل نہیں ہے، سورہ فاتحہ، چار سورے، اذکار نماز، کتنا چھوٹا سا نصاب ہے، ایک ہفتے میں یاد ہو جاتا ہے، یاد کر سکتے، اب جو کچھ پڑھ رہے ہیں اس کے معنی کی طرف دھیان رکھ، یہ تیسرا طریقہ ہے۔ چوتھا طریقہ، ہر لفظ کو صرف یاد سے نہیں پڑھنا، ارادہ کر کے وہ لفظ زبان سے نکالنا، ہر لفظ ارادے سے زبان منہ سے نکالنا, کوئی لفظ محض یاد سے نہ پڑھے. یعنی ہر ہر لفظ پر ارادہ کرنا چاہیے کہ اب یہ کہوں گا, اب یہ ادا کروں گا. اب دھیان پورا تو ادھر ہی ہو گیا نا, اس کے بعد کیا ہے, کیسا دھیان رکھنا والے تو حافظوں سے پوچھو, تراویح سناتے زبر. پڑھنے والے تو سبھی ہیں, اسکولوں میں پڑھتے ہیں, کالجوں میں پڑھتے ہیں, استاد کے پاس پڑھتے ہیں, وہ کچھ سوال کرتا ہے تو آپ جو جواب دیتے ہیں تو اب مجھے یہ بولنا ہے تو جو کیا بولنا چاہیے اس کی طرح متوجہ ہو کے بولتے ہیں نا, اس وقت میں تو ادھر ادھر رہ جاتے نا. آپ کوئی انٹرویو کے واسطے بلائے سمجھو, اب ان پوچھ رہا آپ جا کے کیا کریں گے وہاں باہر, اور آپ یہاں یہ سوچ رہے ہیں آپ کہ صاحب یہاں جو ٹیسٹ چل رہا کلکتہ وغیرہ میں اس میں کس کا کیا رول ہے وہ سوچ رہے ہیں آپ. آپ سے انہیں پوچھ رہا آپ وہاں باہر جا کے کیا کریں گے, ظاہر ہے کہ ایسی صورت میں متوجہ ادھر تو نہیں ہوتے نا آپ. آپ تو وہی سوچ رہے ہیں کہ مجھے کیا جواب دینا چاہیے. جو الفاظ زبان سے حالت نماز میں ادا کیے جا رہے ہیں, ہر ہر لفظ کو اپنے ارادے سے نکالنا. نماز میں حاضری حضوری کی کیفیت کو حاصل کرنے کا طریقہ, پانچویں یہ سمجھنا کہ یہ میری عمر کی آخری نماز ہے, یہ میری زندگی کی ہو سکتا ہے کہ آخری نماز ہو. آخری نماز کیسے اہتمام سے پڑھیں گے؟ اس تصور کے ساتھ ادا کرنا کہ شاید اب عمر ختم ہو جائے. ان طریقوں میں سے جو طریقہ آپ کے لیے آسان اور دلچسپ ہو اس کو اختیار کریے. پانچ طریقوں میں سے جس کو جون سا طریقہ آسان سمجھ میں آئے وہ طریقہ اختیار کرو. پتہ نہیں پانچ طریقے یاد ہوئے کہ نہیں ہوئے. اللہ کو دیکھ رہا ہوں, ایک. اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں, دو. جو کچھ پڑھ رہے ہیں اس کے معنی کی طرف دھیان دینا, اور جو کچھ پڑھ رہے ہیں ارادے سے ہر ہر لفظ کا ادا کرنا. اور میری زندگی کی ہو سکتا ہے کہ یہ آخری نماز ہو. یہ پانچ چیزوں میں سے جون سی چیز آپ کے لیے آسان ہو اس کو خیال میں رکھیں حالت نماز. بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ صاحب بچنا چاہتا ہوں گناہ سے مگر بچ نہیں سک رہا ہوں, غلطی ہو جا رہی, گناہ کر بیٹھتا ہوں. گناہ سے بچنے کے لیے کیا کرنا؟ مختلف چیزیں سوچنے کے لیے بولے ہمارے بڑے لوگ. حضرت ابراہیم بن آدم رحمۃ اللہ علیہ سے کسی جوان نے جا کے پوچھا, حضرت گناہ کرنے کو جی چاہ رہا, کوئی ایسی جگہ بتاؤ جہاں جا کے کر لیے جیسا. عجیب عجیب قسم کے لوگ گزرے ہیں, وہاں جا کے کرا تو نہیں پکڑے گئے جیسا, ایسی جگہ بتا دے. بزرگ بھی بزرگ لوگ ہوتے ہیں, انہوں نے کہا کہ اچھا اچھا ٹھیک ہے بابا, دیکھو تم اللہ کی نافرمانی کرنا چاہتے ہو تو ایسا کرو کہ اللہ کے بنائے ہوئے گھر میں سے نکل جاؤ. اللہ نے اپنا گھر بنایا تو فرش بنایا زمین کو اور چھت بنایا آسمان کو, اس وقت یہ زمین یہ آسمان چھوڑ دے کے جا کے کر لو. اس کے گھر میں رہ کے اس کی نافرمانی کرنا ٹھیک نہیں, سوچنا چاہیے نا. ان کے گھر میں رہیں گے ان کی نافرمانی کر رہا ہوں. بات موضوع سے متعلق نہیں ہے لیکن ایک دوسری ہے. ایک بزرگ سے پوچھے کیا کھائیں گے کہاں سے کھائیں گے. آج کل یہ مسئلہ بہت ستا رہا لوگوں. انہوں بولے کہ فی الوقت تو میں اللہ کا مہمان ہوں, اس لیے کہ زمین اللہ کا فرش ہے, آسمان اللہ کا بنایا ہوا چھت ہے, اب یہ ان کو بنایا ہوا مکان ہے, میں اس کے مکان میں ہوں. اور جو کسی کے گھر جاتا ہے تو وہ گھر والے کا مہمان ہوتا ہے, اور گھر والے کے ذمے 3 دن کا انتظام ہے. گھر والے کے ذمے 3 دن ضرورتوں کو پورا کرنے کی ذمہ داری ہے, اور اللہ کے پاس میں 1 دن 1000 سال کا ہے. اللہ کے پاس 1 دن 1000 سال کا ہے, تو 3000 سال کا انتظام تو ہے ان کے ذمے, اس کے بعد دیکھیں گے. ہم لوگوں کو مسئلہ بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں کیا ہوں گا کیسا ہوں گا کدھر ہوں گا کیسا ہوں گا, جبکہ پروردگار عالم نے جگہ جگہ یوں ارشاد فرمایا بقائی من داب بطن لا تحمل رزقها اللہ یرزقها ویاک. اتنے ہی زی نفس سانس لینے والے روئے زمین پر ایسے ہیں کہ اپنی روزی اٹھائے اٹھائے نہیں پھرتے ہیں, اللہ ہی ان سب کو روزی دیتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا بعض جگہوں پر آبی دنیا کے جو محیر العقول واقعات ہیں حالات ہیں, بڑی بڑی مچھلیاں پہاڑوں جیسی, ان کی غذا بھی وہی حساب کے رہتی, انسانی قد سے زیادہ بڑے بڑے جانور کو صرف ایک لقمے میں چٹ کر جاتی ہے, اور ایسے کتنے لقمے روزانہ اللہ اس کو کھلاتے ہیں پتہ نہیں. آج بھی اس وقت میں تازہ ترین حالات میں, پرانے زمانے کی بات نہیں سنا رہا ہوں, جتنی خشکی ہے اس کے 3 حصے زیادہ تو پانی ہے, خشکی پہ جتنی مخلوق ہے پانی میں اس سے زیادہ ہے, ان سب کی ضرورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ پوری فرما رہا ہے. تو گناہ سے بچنے کی تدبیر میں یہاں ایک مراقبہ صاحب کتاب بتلا رہے ہیں, وہ آپ کو سنانا ہے. کہتے ہیں کہ گناہ کا علاج ہمت کے سوا کچھ نہیں. ہمت کرنا نہیں, مجھے بچنا ہے اس سے. کوئی مریض ہے, اٹھنے کرنے چلنے پھرنے ہاتھ نہیں ہو رہا, ہر چھوٹی بڑی ضرورت کے سلسلے میں کوئی نہ کوئی اس کو سہارا دینے کی کرنے کی ضرورت پڑتی. لیکن آپ دیکھیں کہ کوئی ایسا وقت آئے کہ وہاں کوئی نہ ہو, وہ اکیلے ہو, وہ مریض اکیلا ہو, کوئی دوسرا نہ ہو, اور اس کی طرف بچھو دوڑ کے آنا شروع کر دی, تو باوجود اس کے ضعیف ہے, کمزور ہے, ناتواں ہے وہ مریض, پھر بھی تھوڑی سی ہمت کر کے وہاں سے ہٹ جاتا ہے کہ نہیں ہٹ جاتا. یہ ہمت. کہتے ہیں کہ گناہ سے بچنے کا علاج سوائے ہمت کے کچھ نہیں. اگر گناہوں کی طرف رغبت زیادہ ہی ہو تو ہمت کر کے ایسے وقت میں سزا, دوزخ یا حق تعالی کے دیکھنے کو یاد کر لیا کرے. رغبت ذرا زیادہ ہی ہو رہی تو ایسی صورت میں کیا کرنا, اگر میں نے یہ کیا تو ایسی صورت میں مجھے یہ سزا ملے گی, اس کے نتیجے میں تو جہنم میں ڈالا جاؤں گا, اور وہاں تو ایسی ایسی سخت ترین سزا ہے. یا کم از کم اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں کرتے ہوئے, اس کو یاد کرنا اس وقت. یہ ہمت میں طاقت پیدا کرنے کا سبب بنے گی. ہمارے جو ارادہ ہے بچنے کا, ہم اگر بچنا چاہیں
تو پھر یہ سب کچھ کریں گے اور اس کے ذریعے سے ہماری ہمت میں طاقت میں اضافہ ہوگا. اور چند بار ایسا کرنے سے یہ گناہ سے روکنے کا ذریعہ بن جائے. بار 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 ایسا کرتے رہنے سے گناہ سے انشاءاللہ تعالی بچنا آسان ہو جائے. تو ایک مراقبہ نماز اور دوسرے مراقبہ دفع معاصی، گناہوں کو دفع کرنے کا مراقبہ، یہ دو تعلیم کے طور پر آپ کو سنائے گئے ہیں. تو گویا تین چیزیں ہوئی، ایک کثرت ذکر اور دوسرے نماز کو میں دھیان کو قائم رکھنے کی تدبیر، اور تیسرے گناہوں سے بچنے کی تدبیر. اور ذکر کے سلسلے میں دو باتیں بتائی گئی ہیں، ایک ذکر لسانی، دوسرے ذکر حقیقی. ذکر حقیقی کیا ہے؟ ہم وقتی طور پر اللہ کی مرضیات کے تابع رہنا اور ان کے گناہوں اور گناہوں سے اپنے آپ کو ہم وقتی طور پر بچانا، ان کے دھیان کو قائم رکھنے کے واسطے ان کا لحاظ رہے 24 گھنٹے، اس کے لیے ذکر کی کثرت کرنا تاکہ دل میں اللہ کی یاد رچ جائے، بس جائے. اب تعالیٰ اپنے کرم سے سبوں کو صحیح علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصل وسلم وبارك على سيد المرسلين، الحمد لله رب العالمين.